ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. ہم اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عظیم سے نوازا اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. سب سے بڑی اگر کوئی دولت اور نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، الحمدللہ، اسلام اور ایمان کی. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اتنے تمام لوگوں میں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جو کہ اس کی کتاب کو سننے اور سنانے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اہلن و سہلن علم کی مجلس میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، تمام جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہوا کرتے تھے، جو طالب علم ہوتے تھے، ان کو وہ خوش آمدید کہتے، اہلن و سہلن کہتے علم کی مجلس میں. تو آپ سب کا علم کی مجلس میں ہم استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اہلن و سہلن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس علم کے سفر کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں اسے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں اور سینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا کرے، اور اس قرآن سے ہمارا تعلق ایسا تعلق ہو جیسے کہ ہمارا جسم اور روح کے ساتھ تعلق ہے، کہ جب روح نہ ہو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ قرآن بھی ہمارے لیے ایک سانس کی طرح ہو کہ ہم اس کے بغیر گزارا نہ کر سکیں. اور واقعی میں اگر ہم تصور کریں کہ یہ قرآن اگر نہ ہوتا اور ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اچھا میرے پاس سے قرآن مس ہو جائے، گم ہو جائے، تو میرا کیا حال ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے لگتا ہے کہ گویا ہماری سانس رک گئی ہو اس قرآن کے بغیر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں، اس گول کو، اس ایم، اس نصب العین کو پورا کرنے والے بنے جس مقصد کے لیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. اور اس قرآن کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کی دعوت کو لے کر اٹھے، تو الحمدللہ پوری دنیا پر چھا گئے. صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے اس قرآن کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اس قرآن کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کو نافذ کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بدل گئیں، وہ دنیا کے پیشوا اور امام کہلائے. تو ہماری خواہش ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل کی کیا خواہش ہے، کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دل کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک کسک ہے، ایک امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہم بھی اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو بدلنے والے بنیں. دل چاہتا ہے کہ یہ قرآن پر، ایک قرآن کے احکامات پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو بالکل قرآن کی تصویر پیش کرتا ہو. ہماری یہی خواہش ہے، ہمارا یہی مقصد ہے، اور ہمارا یہی نصب العین ہے. اسی کوشش میں ہم اپنی جان لگا دیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اس میں لگا دیں، اپنی تمام کوششوں کو، صلاحیتوں کو اسی راہ میں ہم صرف کرنے والے بنیں، تاکہ اس قرآن کی دعوت کو ہم عام کریں، لوگ اس قرآن کو سمجھنے والے بنیں، اس قرآن کی حقانیت کو جاننے والے بنیں. واقعی میں اگر کوئی بابرکت چیز آج آسمان سے جو آئی ہوئی ہے، اگر کوئی ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم یہ آج جو شروع کرنے جا رہے ہیں قصص القرآن، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم قصص کا لفظ قرآن ہی میں پڑھتے ہیں. تو آج ہم کوئی سٹوری کوئی قصہ تو ہم آج نہیں لیں گے, آج ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ قرآن کے واقعات یا قصص القرآن ہم کیوں سمجھنے سیکھنے اور سننے جا رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, قصہ قرآن میں کیوں آیا ہے یہ لفظ, اس کے لیے اور کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے, وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں, کس بات کی دعوت دیتے ہیں, اور یہ واقعات سے کیا ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے, ان واقعات سے کیا ہمارے عملی اقدام میں مزید تیزی اور مزید بہتری پیدا ہو سکتی ہے, کیا دعوت دین کی دعوت دینے میں یہ قرآن کے واقعات کوئی اہم رول ادا کرتے ہیں. تو یہ تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور ہم اس کو جز وائز نہیں لیں گے کیونکہ یہ قصص القرآن ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جز میں کوئی واقعہ بیان ہوا ہو, جتنے بھی ایسے امپورٹنٹ واقعات چاہے وہ نبیوں کے ہو یا پھر کوئی نبیوں کے علاوہ, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھیں یہاں پر, پھر ہم دیکھیں کہ قرآن نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے, اس کا مقصد کیا تھا, اس سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے, ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اس سبق سے اس واقعے سے سبق لے کر اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں, اور آیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے, اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے, تاکہ ہمارے اندر استقامت پیدا ہو, تاکہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں, کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا. جگہ جگہ ہم سب جانتے ہیں کہ یا تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت بتایا گیا ہے, یا تو ہماری زندگی کا مقصد احسن عمل بتایا گیا کہ کون احسن عمل کرتا ہے, یا ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو ہر جگہ نافذ کر دینا, یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں, اور ان واقعات سے اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لائیں, اور ان واقعات سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہو. تو سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں, اور پھر قرآن کے جو حقوق ہیں ہم پر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے, چونکہ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ, اور کل روزہ ہوگا اللہ نے چاہا تو پہلا, اور ایک اندر سے خوشی سی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع فراہم کیا ہے ہمیں کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں, جو بھی ہم سے یہ سال بھر میں کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غلطیوں سے ہماری درگزر فرمائے, اس رمضان میں ہم اپنی مغفرت کروا سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے انشاءاللہ. قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم, الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں, ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پہرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے ناواقف تھے, غافل تھے, بے خبر تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے, نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ سے قصہ بیان کر رہے ہیں, اور قصوں میں سے بھی سب سے بہترین قصہ احسن قصص. آج تو ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں یہاں پر ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر جو لفظ قصہ آیا ہے قرآن میں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ قصہ قرآن میں کیوں آیا ہے یہ لفظ, اور اس کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لا سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان فرما کر یا قوموں کے جو واقعات ہیں, کون سی قومیں تباہ اور برباد ہوئیں ان کے واقعات بتا کر دراصل اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان شروع ہی سے ان چیزوں میں بہت بہت دلچسپی لیتا رہا ہے. شروع سے ہی انسان کو قصے کہانیاں بہت پسند ہیں, یہ سب چیزیں اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اسپیشلی وہ اسکالرس جو بہت مشہور ہیں, تو آپ نے ان کا اگر لیکچر سنا ہوگا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اکثر اسکالرس جب اپنا کوئی لیکچر لیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی صحابہ کی سٹوری, کسی تابعین کی سٹوری, یا کوئی بھی جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے آڈینس کی توجہ حاصل رہے, آڈینس خاموشی سے اور توجہ کے ساتھ سنیں, کیونکہ کہانیوں میں قصوں میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے, ایک کشش ہوتی ہے. تو آیا قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے وہ لفظ کیا ہے, اور کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ اور قرآن نے یہاں پر قصے کا لفظ استعمال کیا, قصص کا لفظ استعمال کیا. اور چونکہ ہم بھی یہ قصص القرآن کے نام سے ہم کیوں شروع کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن دراصل اور رمضان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اس لیے اس کو سب سے جو مشہور نام ہے اس مہینے کا, شہر رمضان کا, شہر القرآن کہا گیا اس کو, کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے, اور یہ سوال بہت گردش کر رہا ہے, کہ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو دورہ قرآن ہوتا ہے یا فہم قرآن, جو بھی یہ نام سے ہم کرتے ہیں قرآن کے تعلق سے, ایک کوشش کہ رمضان میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بدعت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کو کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں بننا ہے, شدت پسند نہیں بننا ہے. اگر ہر بات کو بدعت 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 کہہ کر ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو ہم ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا رہیں گا, آپ بتائیے. اور قرآن جو دورہ قرآن ہم کہتے ہیں, تو ایک دورہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے, اور آخری رمضان میں آپ نے دو دفعہ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ایک دورہ وہ ہے کہ جو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں, اور ہم لوگ بھی بعض وقت ہم لوگ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں تو ایکچولی قرآن کا دور ہی تو ہم کرتے ہیں نا, ہے نا, کیونکہ قرآن تو ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, بچپن میں پڑھ چکے ہیں, اب اس کو ہم بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کو دورہ کہیں گے. دورہ مطلب ریپیٹ کرنا, قرآن سے گزرنا, قرآن کو دہرانا, قرآن کی تلاوت کرنا. تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ بہت اہم ہے, لیکن چونکہ ہم اردو لینگویج والے جو نان عربک, جو عربی نہیں بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے قرآن کو, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور چونکہ انسان عام دنوں میں اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہے جتنا وہ رمضان میں ایکٹیو ہو جاتا ہے, رمضان میں اللہ سبحانہ اس کو اتنی طاقت, اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ تراویح بھی پڑھتا ہے الحمدللہ, وہ سارے کام کرتا ہے, وہ روزہ بھی رکھتا ہے الحمدللہ, تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے, صدقات بھی دیتا ہے. تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے. تو چونکہ اس لیے دورہ قرآن وغیرہ لوگ کرتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن پر ہم عمل کیسے کر سکیں گے. تو اب یہ بات کہہ کر, اب جس طرح سے دورہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگ قرآن سے جڑتے ہیں, اور یقین جانیے کہ بہت زیادہ فائدے ہوئے, سے دورہ قرآن کی وجہ سے بہت زیادہ فائدے ہوئے, کتنے لوگ قرآن کی طرف جڑے, کتنے لوگ قرآن کی طرف پلٹے, کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف قرآن کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا بنا لیا الحمدللہ. تو اگر بدعت کی ڈیفینیشن ہم جان لیں, کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہے کہ دین میں وہ کوئی نیا کام ایجاد کرنا یا کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو, اور ثواب کی نیت سے کرنا. تو ہم یہ جو دورہ قرآن کرتے ہیں, تو ایکچولی آپ دیکھیں کہ ہم یہ نیت کر کے کرتے ہیں کہ ہم اس پر سمجھ کر عمل کرنے والے بنیں. ہم یہ نہیں ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کر لی اور اس کا ہم سمجھتے کہ قرآن خوانی کر لی, وہ نیت سے نہیں کرتے ہیں جو بھی دورہ قرآن کرواتا ہے یا فہم قرآن کرواتا ہے. تو اب ہر چیز کو بدعت کہہ کر ریجیکٹ کریں گے, تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے نان عرب جو مسلمان ہیں, جو نان عربس ہیں, تو وہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے, وہ قرآن کی طرف کیسے آئیں گے؟ اور الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا جبریل امین کے ساتھ, وہ ایک الگ دورہ تھا, اور ہم جو دورہ کرتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. تو لہٰذا اب اس کو بدعت کہہ کر ریجیکٹ کرنا, یہ ایکچولی قرآن سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے. تو اتنا ہمیں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے, ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دورہ قرآن کی بات ہی, ہم قصص القرآن کر رہے ہیں کہ قرآن کے واقعات. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے مسلمانوں پر پانچ حقوق بتائے گئے ہیں، یہ علماء کرام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اور وہ حقوق کیا ہیں؟ پہلا ہے ایمان لانا، دوسرا ہے تلاوت کرنا، تیسرا ہے اس کو سمجھنا، چوتھا ہے عمل کرنا، اور پانچواں ہے دوسروں تک پہنچانا. یہ پانچ حقوق بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے. تو اب ان میں سے ہم سمجھنے کے لیے، انہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے، اس کی تلاوت کے لیے، اس میں غور و فکر کے لیے، اس میں تدبر کے لیے، اس میں تذکر کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہی صرف ضروری نہیں ہے، یہ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آپ نے دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بات ارشاد فرمائی کہ افلا تعقلون، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یا قرآن میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، یا عقل والوں کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عقل والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان کو اس سے سمجھنا ضروری ہے قرآن کو، انہی کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو الحمدللہ ہم اسی لیے ہم نے قصص القرآن کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں کوئی آتھینٹک سورس نہیں ملے گا جاننے کا، بلکہ ہمیں بنی اسرائیل سے کچھ واقعات لینے پڑیں گے. کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے تم بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، نہ اس کی تکذیب کرو نہ اس کی تصدیق کرو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی واقعات بیان نہ کرو جو تم نے نہیں سنے ہیں، کیونکہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کچھ واقعات میں ہم کو احادیث تو ملے گی، لیکن ہر واقعے میں ہم کو کوئی حدیث ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، صرف بنی اسرائیل سے ہمیں کچھ واقعات ملیں گے. تو اس میں ہمیں جو ہمیں قرآن سے نزدیک لگتے ہوں وہ ہمیں لے لینا ہے، جو قرآن کے خلاف لگتے ہیں وہ ہمیں ریجیکٹ کر دینا ہے. اور یہ ہم جو اسٹوریز ہیں، جو قصے ہیں، وہ ہم سے سبق حاصل کرنے کے لیے لیں گے، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں اس سے کچھ سیکھ سکیں، اس پر اس کے مطابق عمل کر سکیں کہ جن لوگوں نے ان واقعے سے سیکھا ہے تو ان کی زندگی کس طرح سے بدل گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کہانی کے لیے یا قصے کے لیے، اسٹوریز کے لیے، وہ لفظ ہے قصہ. قصص کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلے آپ لوگ قصص کے معنی لکھنے تو زیادہ اچھا ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور بہتر ہے کہ آپ لوگ نوٹس بنا لیں، کیونکہ یہ نوٹس ہمیشہ کام آئیں گے. آپ لوگ کہیں اور بھی، جہاں جو سنڈے اسکولس ہوتے ہیں بچوں کے لیے، یا گرلز کنٹریز میں جیسے سیٹرڈے یا فرائیڈے جو بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ لوگ بچوں کے لیے لے سکتے ہیں. لفظ قصہ قاف سواد سواد سے ہے، قصو قصن اور قصصن، کسی چیز کو کینچی سے کاٹنا. یعنی اس کے ڈکشنری میننگ کئی آئے ہیں، اس میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کینچی سے کاٹنا، کوئی واقعہ یا قصہ بیان کرنا یا سنانا، کوئی واقعہ یا قصہ بیان کرنا یا سنانا. اور تیسرا اس کے معنی ہے کسی کے نقوش پا یا آثار پر چلنا، پیچھا کرنا، کسی کے نقش قدم پر، کسی کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، ایز اٹ از فالو کرنا، پیچھا کرنا، چلنا. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ فرتد علی آثارہما قصصا، سورہ کہف آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہوں گے اور آج بھی پڑھی ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ آتا ہے کہ بس تو وہ دونوں واپس ہوئے اپنے نقش قدم پر پیچھا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، جب مچھلی ان سے گم ہو گئی تھی اور ان کو آگے جانے کے بعد یاد آئے کہ مچھلی تو وہیں چلی گئی تھی، تو پھر وہ واپس انہی نقشے پا پر، انہی نقش قدم پر واپس پلٹے. تو پیچھا کرنا، کسی کے نقش قدم کو فالو کرنا، فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا. قصی اور اقصص، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں وقالت لاخته قصه، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہ پیچھا کر ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے وہ باسکٹ کو ڈال دیا تھا دریا میں، تو بیٹی سے کہنے لگی کہ تم جاؤ اور پیچھا کرو اس باسکٹ کا. قصاص، اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو قصاص کا لفظ استعمال ہوا اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، کہ کسی جرم یا کسی کام کا بدلہ، یعنی کام کے آثار کا پیچھا کرتے ہوئے کام نہ کرنے والے تک، سوری کسی کام کے آثار کا پیچھا کرتے ہوئے کام کرنے والے تک پہنچنا تاکہ اس کے ساتھ بھی وہی کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور مزید اگر آپ لوگوں کو لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں اور ریپیٹ کرتی ہوں، قصصاً قصہ یا قصہ، اسی ٹریک پر چلنا، اسی ٹریک پر واپس پلٹنا، کسی کے نقش قدم پر اسی طرح چلنا جیسے وہ گیا ہے۔ اصل معنی جو ہے قصے کے، کسی کے نقش قدم پر اسی طرح چلنا جیسے وہ گیا ہے، یعنی کسی کے فوٹ اسٹیپس کو ایز اٹ از فالو کرنا، انہیں قدموں پر، اس نشان پر پیر رکھ کر چلنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کہانی کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی اسٹوری آپ سنا رہے ہیں اس کو ایز اٹ از آپ اس کے پیچھے پیچھے، جیسے جیسے وہ گیا ہے، جیسے جیسے وہ کہانی ہوئی ہے، آپ اسی کو اس کے پیچھے فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یعنی آپ جب سنتے ہیں کہانی تو آپ اس کے نقش قدم کو فالو کرتے ہیں۔ تو کچھ لفظ قرآن میں ایسے آئے ہیں جس کے الحمدللہ اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ تو قرآن میں قصے کا معنی پازیٹیو معنی میں آیا ہے، یعنی پازیٹیو معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ یعنی قصے کا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو وہ ایکچولی اس سے سیکھنے کو ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک اور لفظ قرآن میں آیا ہے قصے کے لیے، کوئی آپ لوگوں میں سے بتا سکتا ہے کہ قصے کے لیے اور ایک لفظ کیا آیا ہے قرآن میں، جو اہل مکہ بھی ہمیشہ آپس میں کہتے رہتے تھے قرآن کے بارے میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی فرزانہ۔ قرآن میں لفظ ہے اساطیر الاولین، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس سے کہانی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تلک اساطیر الاولین یا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے یا پچھلے لوگوں کے کس سے کہانیاں ہیں۔ لیکن اساطیر کا جو لفظ آیا ہے وہ نگیٹو معنی میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو یا اس اساطیر کو پسندیدہ معنی میں استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کفار مکہ کہتے تھے، تو اس بنا پر اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ خود استعمال کیا قرآن میں وہ قصے کا لفظ ہے، اور قصے میں اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں، اور قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے سبق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اساطیر الاولین جو لفظ آیا ہے، ایکچولی یہ لفظ کیا عربی زبان کا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ دراصل دوسری زبانوں کے بھی آئے ہیں، اور اس میں سنسکرت ہے، اور جو پرانے زمانے میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی لیٹن، کیونکہ انگلش تو بعد کی پیداوار ہے، لیٹن جو لینگویج تھی ایکچولی مدر لینگویج دیکھا جائے تو لیٹن تھی۔ تو قرآن میں یہ لیٹن کا جو لفظ ہے اس زمانے میں وہ لوگ اس کو، یعنی اگر ہمارے اس کو اسٹوری کہتے ہیں تو ایکچولی یہ ہسٹوری سے نکلا ہے، اور جو لیٹن لینگویج تھی اس میں ہسٹوریا کہا جاتا تھا، کہانی کو ہسٹوریا کہا جاتا تھا، پھر وہ بنتے بنتے اسٹوری بن گیا، اور آج بھی ہم ہسٹری کہتے ہیں، ہسٹری تاریخ کو کہتے ہیں، ایکچولی پرانی کہانیاں، پرانی باتیں۔ تو ہسٹوریا کا لفظ تھا، وہ ہسٹوری بنا، پھر اسٹوری بن گیا، اور پھر قرآن میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں جو کہ اس زبان کے دوسری زبان کے ہیں، لیکن اس کو عربی میں ڈائیورٹ کر دیا گیا، تو وہ اسٹوری سے اساطیر بن گیا، اساطیر الاولین۔ تو قصہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے، نحن نقص، پھر ان ھذا قصص الحق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن، مکمل قرآن قصص سے بھرا ہوا ہے، قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، انڈیویجولی بھی ہم دیکھتے ہیں، انفرادی بہت سارے لوگوں کا ذکر ملے گا، ہم دھیرے دھیرے جائیں گے روزانہ ایک ایک واقعات میں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کی، قصے کی ایک اپنی جگہ ہے، ایک اپنی اہمیت ہے۔ اب آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ جو گرو ہوئے، ہم سب جو گرو ہوئے، کیا سن کر گرو ہوئے ہم؟ آپ دیکھیں، ہم اپنے نانی سے، اپنی دادیوں سے، یا اپنے والدین سے کیا سنتے تھے، یا روزانہ بچوں کا معمول کیا ہوتا ہے سوتے وقت، کیا سن کر وہ سوتے ہیں؟ ایک بچوں کے لیے انٹرسٹنگ تھنگ ہوتا ہے نا کہ ان کو، ہاں جی ہاں، کہانیاں، اسٹوریز، اسٹوریز سے ہمیشہ ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ انسان کے لیے ہمیشہ کشش کا ذریعہ رہی ہیں اسٹوریز، واقعات، قصے۔ تو ہم خود بڑے ہوئے ہیں، قصے کہانیاں سن کر. اور ہم میں سے ہر کوئی شیدائی ہوتا ہے قصے کہانیوں کا, کہانی سننے کا شوقین ہوتا ہے. ایون بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے کہانی سے متاثر ہوتے ہیں. تو بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں, مسحور کر دیتی ہیں. انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہانی کے سحر میں. یعنی قرآن کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں نے ان کے جو تاثرات دیے ہیں, لوگوں نے جو ان کی فیلنگز شیئر کی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسمرائزڈ ہو گئے, ہم مسحور ہو گئے قرآن کے واقعات سن کر, ہم حیران ہو گئے اور ہم اس طرح سے اس کے سحر میں گرفتار ہوئے کہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. ایون سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے, عمار بن یاسر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں ان کو معمور کیا سیکورٹی کے لیے, پہرے کے لیے. تو دونوں صحابہ نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ کون آج کی رات جاگے گا اور پہرہ دے گا پہلے. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ پہلے میں سو جاتا ہوں, آپ پہرہ دے دیجیے. تو عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ خالی بیٹھنے سے بہتر میں کیوں نہ قرآن پڑھ لوں, لہٰذا انہوں نے تہجد شروع کر دی نماز. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جب دشمن کی نظر پڑی تو دشمن نے ان کو تیر مارا. پہلا تیر لگا جو ان کے بازو سے گزر گیا, دوسرا تیر لگا جو ان کے بازو کو لگا, اور تیسرا تیر ایسا لگا کہ ان سے خون کا فوارہ نکل پڑا. تو دو دفعہ تیر لگنے کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھی کو نہیں اٹھایا. جب تیسری دفعہ اس طرح سے تیر لگا کہ ان سے خون کا فوارہ نکل پڑا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا, عمار بن یاسر کو. وہ اس طرح سے خون دیکھ کر پریشان ہو کر کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا. تو آپ دیکھیں کہ عباد بن بشیر کے آپ الفاظ سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی نماز میں, ایک سورت کی شروعات کی, اور بعض اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ سورہ کہف تھی, لیکن یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ چلتا. لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کا آغاز کیا, اس کے واقعات میں اس قدر محو ہوا, اس قدر کھو گیا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ اسے ڈسکنیکٹ کروں, اسے چھوڑوں, تلاوت کو ختم کروں. ابھی بھی واللہ ہی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کو میں ختم کروں. مجھے دشمن کے حملہ کرنے کا خوف نہ ہوتا تو ابھی بھی تمہیں نہ جگاتا اور اپنی نماز کنٹینیو کرتا, تلاوت قرآن کنٹینیو کرتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے قرآن کے واقعات میں کھو جاتے تھے. تو قرآن میں واقعی میں وہ کشش ہے, یہ قصے ہوتے ہیں, جو کہانیاں ہوتی ہیں, وہ انسان کو واقعی میں سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ہمیشہ روز مرہ کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ جب کسی تقریب میں جاتے ہیں, آپ کو ہر جگہ یا ہر طرف آپ کو لوگ کوئی قصے کہانی سناتے ملیں گے. کوئی اپنے آفس کی کہانی سنا رہا ہے, کوئی اپنے باس کی کہانی سنا رہا ہے, کوئی اپنے اسکول کی کہانی سنا رہا ہے کہ اسکول میں کیا سیاست چلتی ہے, پولیٹکس چلتی ہے. تو یہ سب کیا قصے کہانیاں یہ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور انسان دن رات وہی کہتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے, یہ پرانے واقعہ سناتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے نانی دادی کے پاس بیٹھے تو آپ کو وہ کیا سنائیں گی, اپنے پرانے واقعات, اور آپ کس طرح سے اس میں محو ہو جاتے ہیں نا, مسحور ہو جاتے ہیں. بچے بہت غور سے سنتے ہیں اپنے نانی دادی سے پرانے واقعات کو, اپنے خاندان کے واقعات کو. تو قرآن بھی دراصل ہمیں یہ قصے جو سناتا ہے, وہ قصے ہمیں مسحور کر دیتے ہیں, ہمیں انوالو کر دیتے ہیں. قرآن کو اگر آپ اتنی گہرائی سے پڑھیں گے, آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا, تو یقین جانیے کہ آپ کا قرآن چھوڑنے کو, یعنی قرآن کو پڑھنے سے چھوڑنا, ہٹنا دل نہیں چاہے گا آپ کا. اور واقعی میں یہ قرآن کی اس لذت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس میں غور و فکر کرتا ہے, جو اس میں تدبر کرتا ہے, جو اس کو اس انداز سے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے جیسے کہ خود جس کے لیے نازل ہوا ہے قرآن, جیسے صحابہ کرام نے اس کو لیا تھا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی کہانیاں یا قصے کہانیاں بہت مشہور ہیں, اور بڑے بڑے اسکالرس بھی آپ دیکھیں کہ اسی لیے اپنے لیکچر میں وہ کوئی نہ کوئی کہانی, کوئی قصہ ضرور سناتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ غور سے سنتے ہیں, لوگ توجہ سے سنتے ہیں, اور لوگ ایک طرح سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, ان کو ایک طرح سے اٹینٹیو رکھنے کے لیے لوگ اسکالرس قصے بیان کرتے ہیں. تو ہم لوگ پسند کرتے ہیں اسٹوریز سننا, اسٹوری کہنا, اسٹوریز کے بارے میں ڈسکس کرنا. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ آج کی جو, یعنی یہ مت سمجھ گئے کہ کوئی اچھے معنوں میں بات کہی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اتنا لوگ کیوں انوالو ہیں. آج کی جو فلم انڈسٹری ہے, آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری ہول فلم انڈسٹری کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تمام اس میں جو فلم انڈسٹریز میں یا ڈرامے میں کیا ہوتا ہے, ایک کہانی ہوتی ہے نا, لیکن وہ جھوٹے سچے واقعات ہوتے ہیں. اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے, اس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, اور اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. وہ ایک قسم جو وقت کا ضیاع ہے کہ وقت کو ضائع کرنا. لیکن قرآن جو قصے کہانیاں بیان کرتا ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ تعالیٰ فرمایا کہ احسن القصص, اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. ان قصے کہانیوں میں ہمارے لیے ایک سبق ہے, اور آج دیکھیے کہ آج کی جو ہماری نئی جنریشن ہے, نئی جنریشن کے پرانے لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو بہت سارے بڑے بوڑھے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, اکثر وہ ٹی وی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ٹی وی ڈراماز یا پھر فلمیں وغیرہ دیکھنا, وہی کہانیوں میں انوالومنٹ. اور آپ نے دیکھو گے کہ جو بچے کامکس کے کتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ اسکول کی کتابوں میں رکھ کر بچے کلاس روم میں کامکس پڑھتے ہیں, اسٹوری بکس پڑھتے ہیں, دیکھا ہوگا نا آپ نے, سنا ہوگا. تو آج کے جو مسلم ٹینیجرز ہیں ان کو بھی کہانیوں کا بہت شوق ہے, لیکن وہ صحیح کہانیاں نہیں ہوتی ہیں, یا اس سے ہمیں وہ سبق نہیں ملتا ہے, اس سے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو قرآنی واقعات سے, جو نبیوں کے واقعات سے ملتی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو کہانیاں, قصے کہانیوں کی جو بات ہے, اور قصے کہانیوں کو کس طرح سے وہ لوگ کتنا شو آف کر کے پیش کرتے ہیں, اس میں کتنا وہ لوگ اٹریکشن رکھ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچے, ہمارے ٹینیجرز, ہمارے بڑے بوڑھے, ہر کوئی اس کی طرف ٹیمپٹ ہوتا ہے. ایک طرح سے کشش رکھی ہے ان لوگوں نے کامکس میں, یا پھر جتنے ایکشن موویز آپ دیکھ لیں, ہیری پوٹر کو آپ لے لیجئے کہ کتنے لوگوں کے اس میں ہم پڑھنے کو ملتا ہے نا, اخبارات میں آتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کوئی اتنا کریزی ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دفعہ ہیری پوٹر پڑھا. کیا ہے دیکھا جائے تو وہ جھوٹ کا پلندہ ہے, کوئی وقت ضائع کرنا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب ہیری پوٹر کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ اتنی دفعہ ہم نے پڑھا. اتنی دفعہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ اس سے سبق حاصل ہوا؟ کوئی آپ کو اخلاق اس سے سیکھنے کو ملے؟ کوئی آپ کو اس سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملی؟ نہیں. تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں لوگوں نے اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا کر پیش کیا کہ ہمارے بچے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور ہم جہاں جی ساری فیری ٹیلز بھی وہی ساری وہی ہیں, جھوٹ پر ہی مبنی تو ہے نا ساری فیری ٹیلز بھی. الف لیلی بھی داستانیں دیکھ لیں آپ جو بہت مشہور ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو قصے بیان کرتا ہے, وہ ہم جب قرآنی قصے بیان کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے, یا دینداروں کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو بہت ہی ڈرائی انداز میں, اس میں کوئی یعنی بچوں کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتی, کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی بچوں کے لیے, کوئی بچوں کو یعنی اس طرح سے اس میں انوالو نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سنائیں قرآن کے واقعات کو, اور سب یعنی ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے احسن القصص بیان کیا ہے, سب سے بہترین قصوں میں سب سے بہترین قصہ. سبحان اللہ, آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن القصص, پھر آپ دیکھیں کہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اسٹوری سے. سب سے زیادہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن میں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات ہم کو اس طرح سے اس کو لینا چاہیے, ہم کو بھی بچوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے ان واقعات سے. قرآن کو ہم کو اس طرح سے بچوں کے سامنے لانا چاہیے کہ بس ہم ان کو تلاوت پر زور نہ دیں کہ قرآن پڑھ لو, حفظ کر لو, بس ختم. نہیں, بلکہ قرآن کے واقعات اس انداز میں آپ سنائیں بچوں کو, اس انداز سے قرآن میں مزہ آنے لگے پڑھنے سے, سننے سے, کہ وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں, ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی, ہماری آنے والی جنریشن بھی, تاکہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے جو دوسری چیزوں میں ساری جو آج کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے ہیں یا سیریلز ہیں یا جو بھی فلمیں وغیرہ ہے, بچے اس کی طرف جانے کی بجائے بچے قرآن کے واقعات کی طرف آئیں, بچے قرآن سے کچھ سیکھیں, قرآنک اسٹوریز سے بچے سبق حاصل کریں, پھر اپنے رول ماڈلز وہ ان کو بنائیں, انبیاء کرام کو, صحابہ کو, جو قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. تو بہرحال اب کیا ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ جو قصے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قصہ, جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جنریشن ٹو جنریشن, میں کہوں پھر آگے میرے بچے, پھر آگے ان سے آگے لوگ کہے, تو جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی قسم کی معلومات نہیں, تو ان کو ہم یہ قرآن کے ذریعے سے اٹریکٹ کریں, ہم یہ فوٹ اسٹیپس کو فالو کریں ان کے, صحابہ کرام کے, انبیاء کرام کے. اب دیکھیے کہ صرف سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 6 نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں, 6 نبیوں کا ایک سا ذکر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے القصص, ہے نا, قرآن کی ایک سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے القصص رکھ دیا. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جو سٹوری سنائی, جو قصہ بیان کیا, کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انالائز کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے, سب سے زیادہ پاورفل اسٹوری. اسلامک سائیکولوجی کو جتنا سورہ یوسف میں ڈسکس کیا گیا کہیں اور ڈسکس نہیں کیا گیا. قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انالائز کیا ہے لوگوں کو، ان کے کردار کو، ان کے رویے کو، ان کے اخلاق کو، ان کی پرسنالٹی کو. یعنی سبحان اللہ، واقعی میں امیزنگ. یعنی اچھی چیز ہے کہ یہ صرف کس وجہ سے، صرف انفارمیشن نہیں دے دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، صرف معلومات نہیں فراہم کر دی، بلکہ الفاظ کے، اگر آپ الفاظ کا تجزیہ کریں گے تو وہ لفظ میں آپ کو اتنا سب کچھ نظر آئے گا. یعنی آپ قصے میں ہی دیکھ لیجئے کہ کتنا اس میں سوز ہے، اس میں حقیقت ہے، اس میں آپ کے لیے عبرت ہے، سبق ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قصوں کا مطلب بیان کیا ہے، کہ قصوں کا مقصد جو بیان کیا ہے کہ کیوں ہم یہ قصے سنا رہے ہیں تمہیں، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو، تاکہ تم اس سے کچھ سبق سیکھو، تاکہ تم اس سے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی نتیجہ حاصل کر لو، کوئی ایک طرح سے کوئی اپنا لائحہ عمل بنا لو، کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قصے کہانیاں ہمیشہ انسان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سٹوری ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی حق ہے. اور انسان کو ہمیشہ سے ایک طرح سے کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے کہ اچھا یہ کہانی کا اینڈ کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا، یہ جاننے کا انسان کو اشتیاق ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوگا، تجسس، سسپینس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی نشانیاں ہیں اس میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. اور کس نے سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں؟ یہود نے سوال کیا تھا کفار مکہ کے ذریعے سے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عبرت ہے اس میں، بہت ساری وزڈم ہے اس میں. تو یعنی آپ صرف کہانی سننے سے پہلے اس کی وہ وزڈم حاصل نہیں کر سکتے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ آپ پوری کہانی سے گزر نہ جائیں، ان قصوں سے آپ گزر نہ جائیں، ان قصوں کو آپ پڑھ نہ لیں، اس کو سن نہ لیں اچھے سے، اس کا اچھی طرح سے تجزیہ نہ کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں. جب آپ ان قصوں سے گزرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں پھر ان کے لیے بہت سارے سبق ہیں. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں قصے جو بیان ہوئے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں. تین قسم کے قصے بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں. پہلے ہیں نبیوں کے واقعات، دوسرا ہے جو نبی تو نہیں ہیں لیکن الگ الگ لوگ گزرے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، جیسے کہ لقمان علیہ السلام، ان کی سٹوری ہے. باغ والوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، باغ والوں کی سٹوری ہے. پھر اور بھی بہت سارے لوگوں کے، سورہ قلم میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، اصحاب الکہف کی سٹوری ہے. تو دوسرا الگ الگ لوگوں کی سٹوریز ہے. تیسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ یہ دین کی دعوت کو عام کر رہے تھے، تو اس کے واقعات کو، یعنی سیرت جو ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز نے چار قسم کے فائدے بتائے ہیں، یعنی قرآن قصوں کے کیا فائدے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا نا کہ ہم پڑھیں گے کہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، کیا مقصد ہے اس کا. تو اس کے چار فائدے بتائے گئے ہیں، یعنی فور پوائنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، قرآن قصے کے چار فائدے. جیسے کہ پہلا فائدہ جو بتایا گیا ہے، سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اور یہ سب جو واقعات ہم سنا رہے ہیں آپ کو، یا رسولوں کے جو خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا ایمان انکریز ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی جو اسٹوریز ہیں یہ دراصل اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا سینہ، آپ کا چیسٹ، آپ کا دل مضبوط ہو سکے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکے. اسٹوریز اس لیے بھی نازل ہوتی ہیں تاکہ دل مضبوط ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، ان کی استقامت، ان کے ایمان، ان کے کام کرنے کے جذبے کو ایک طرح سے طاقتور کر رہا ہے، مزید مضبوط کر رہا ہے. کس طرح؟ قصوں سے، اسٹوریز سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے استقامت بڑھتی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے قصوں سے، تو کیا ہمیں نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو، تو کیا ان قصوں سے ہمارا دل مضبوط نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایمان اس سے بڑھے گا، تو کیا ہمارا ایمان نہیں اس سے بڑھ سکتا؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ہم تلاوت کر کے گزر جائیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر شعور کے ساتھ پڑھیں، تا تاکہ ہمارا بھی دل مضبوط ہو، ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے اندر بھی استقامت بڑھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل کو استقامت ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں، آزمائشیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سپورٹ کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول اس بات کو سوچے کہ میں اکیلا نہیں ہوں کہ مجھ پر یہ آزمائش آ رہی ہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی ایسی اور قومیں، انبیاء گزر چکی ہیں جن پر یہ مشکلات آئیں، جن کو ان حالات سے گزرنا پڑا. آپ کو جانتے ہوں گے نا کہ اللہ کے رسول کو مکہ والوں نے یا عرب کے لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی، دین اسلام کی تبلیغ میں اللہ کے رسول کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنائے جاتے تھے تاکہ آپ کو اپنی تکلیف کم محسوس ہو، آپ کو یہ بات محسوس ہو کہ یہ تکلیف اٹھانے والا میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کو اپنی تکلیف کم لگے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ان سے زیادہ تکلیفیں آئی تھیں. وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ بِرُسُلٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے، صرف آپ اکیلے نہیں جن کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جھٹلایا، سوری لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا. تو یہ بات دراصل آپ کو دلاسا دیتی تھی. پھر ایک اور جو نسبت بہی فواد ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اللہ نے قصے بیان کیے نبیوں کے جنہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبیوں کے واقعات بتائے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اپنے نبی کو کہ دیکھو جنہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناکام ہونے والے لوگ ہمیشہ وہ رہے ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور کامیاب ہونے والے لوگ وہ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کی بات مانی، انبیاء کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ کو دلاسا دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، قوم عاد، قوم سمود، ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کو نہیں مانا، وہ تباہ اور برباد ہو گئیں. تو آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمیشہ رسولوں کو ہی کامیابی ہوتی ہے، ان کے ماننے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ کامیابی اور عروج عطا کرتا ہے. تو لہٰذا ایک طرح سے مومن کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے حالات کیسے ہیں، یعنی ایک طرح سے مایوسی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے نا، کہ یہ بات کہنے کہ اچھا مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان مشکل حالت میں مسلمانوں کا دل مضبوط ہو، ہم جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنا قرآن سے ہم قریب ہوں گے، جتنا قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہمیں ہمت قرآن کی وجہ سے، قرآن کے واقعات کی وجہ سے ہمیں ایک ہمت ملے گی، ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایک طرح سے ہمارے دل کو ڈھارس ملے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے اور ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کے رسول کا دل مضبوط کیا ان واقعات سے، اس میں ہمیں جو ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ دعوت کا کام کیسے کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ ستائے گئے. بخاری میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے آ کر کہا، آپ کو شکایت کی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول آپ کو بھی لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، منافقین مشرکین آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام ستائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا. تو اللہ کے رسول نے بھی بار بار موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعات سے اللہ کے رسول کو کتنی ڈھارس تھی کہ جب بھی آپ کو تکلیف کا ذکر کیا جاتا آپ کے سامنے، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے زیادہ ستائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر صحابہ نے کبھی کچھ ایسا کام کیا جو ناپسندیدہ تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ بالکل ویسے ہی کر رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگوں نے کیا تھا. تو اس طرح سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات سے دراصل اللہ کے رسول کے دل کو مضبوط کیا گیا. پھر یہ واقعات کا دوسرا مقصد ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانا، جنہوں نے قرآن کو نہیں اپنایا، جنہوں نے قرآن کو ایک اساطیر الاولین کہہ کر ریجیکٹ کر دیا، تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا، نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ان کے مسکن سے گزرتے ہو، تمرون علیہم، تم گزرتے ہو، تم قوم عاد، قوم سمود کے مسکن سے گزرتے، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا حال کیا کہ ختم کر کے رکھ دیا، ان قوموں کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمیں ایک طرح سے ڈھارس ملتی ہے کہ اگر ہم آج قرآن کی بات کو مانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن بظاہر دنیا میں ہم ناکام بھی ہیں، تب بھی کوئی نقصان کا سودا نہیں، کیونکہ اس قرآن کو نہ ماننے والوں کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور آخرت میں تو ان کو اس عذاب سے گزر نہیں پڑے گا. تو دوسرا مقصد ہے قرآن کی سٹوریز کا کہ قوموں کو جو زوال آیا، قوموں پر جو عذاب آیا، قوموں کو جو سزائیں دی گئیں وہ اس لیے دی گئیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. آپ دیکھیں آج بھی مصر کے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرامڈز آف مصر ایجپٹ کے، کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے عمارتیں قائم کی، ایسی ایسی عمارتیں انہوں نے بنوائی تھی کہ جو آج کے دور میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جھٹلانے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا. عاد اور ثمود ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا تم گزرتے نہیں ہو، کہ تم نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹرکٹ کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. تو دوسرا مقصد ہے قرآن واقعات کا کہ ان قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رایت کو نہیں مانا، ان کا انجام ہمیں بتاتا ہے قرآن. یہ قصوں کا دوسرا فائدہ یہ ہے قرآنی قصوں کا. تیسرا جو ہے پوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو، یعنی اس قرآن کی وجہ سے، قرآنی واقعوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے. آپ خود دیکھیں کہ یہ قرآن دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول تھے. آپ پر جو وحی آتی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی تھی وحی، آپ نے اپنے پاس سے خود گھڑ کر اس بات کو نہیں بتایا. اور یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے دراصل، کہ ایک ایسے شخص پر وحی نازل ہوئی جو ڈیزرٹ میں پروان چڑھے پلے بڑھے، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے پرورش پائی جہاں پر لکھنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا جہالت عام تھی، کوئی ٹیکسٹ وہاں موجود نہیں تھا، رسم الخط موجود نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، اور عرب میں نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اسکالرس تھے، نہ کوئی عالم تھا، اور نہ ہی کوئی حکومت تھی. یعنی آپ خود سوچے کہ کس قدر پچھڑا ہوا علاقہ تھا عرب کا، کہ 300 سال تک روم اور ایران آپس میں لڑتے رہے، لیکن ان کے بیچ میں یہ عرب کا علاقہ تھا، لیکن رومیوں اور ایرانیوں کو کبھی عرب کے علاقے پر غور کرنے کا یا وہاں پر چڑھائی کرنے کا خیال تک نہیں آیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ الٹریٹ علاقہ، یہ ڈیزرٹ جہاں نہ کچھ لکھنے پڑھنے کا انتظام ہے، نہ کوئی وہاں کوئی ترقی ہے، نہ کوئی عمارتیں ہیں، نہ کوئی کچھ فائدہ ہے، تو اس کو ہم کانکر کر کے کیا فائدہ حاصل کریں گے. لہٰذا انہوں نے ڈیزرٹ پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، یہ عرب کے علاقے تک. کوئی لیڈر، یعنی جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں، لیڈرشپ ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایک رولر ہوتا ہے، تو عرب کے علاقوں میں کوئی رولر بھی نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. یعنی اگر کوئی جرم کرے تو ایک پولیس ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پولیس کا انتظام بھی کوئی نہیں تھا عرب کے علاقے میں، کوئی بادشاہ نہیں تھا. یعنی سویلائزیشن کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو عرب دیکھا جائے تو پورا خالی تھا، کوئی نہ تہذیب نہ کوئی کلچر. تو جس معاشرے میں کوئی کلچر نہیں، کوئی ہسٹری نہیں، کوئی ریٹن ورک نہیں، اور نہ کرسچنز نہ یہود وہاں پر ہے. مکہ میں کوئی بھی تو نہیں تھا، دیکھا جائے تو مدینہ میں بھی تو ہمیں کوئی جیوش ملتے ہیں، کوئی یہودی ملتے ہیں، لیکن مکہ میں کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آیت نازل ہوتی ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، تو ان کو کوئی سکھا جاتا ہے، تو بھلا کوئی کیسے سکھا سکتا ہے. اور یہ بات ابھی تحقیق سے ثابت ہوئی کہ 170 ہجری میں، یعنی 170 سال کے بعد ہجرت کے، پہلی دفعہ عربی زبان میں یہ ان کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل وہ ٹرانسلیٹ ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کتابیں پڑھتے، کیونکہ وہ لوگ الزام لگاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تورات اور انجیل سے یہ باتیں نکالی اور اس کو بیان کر دیا، لے لی اور بیان کر دیا، تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول کو تو پہلی بات پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس زمانے میں تو عربی زبان میں کتابیں ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی. تو پھر اگر اللہ کے رسول پڑھتے بھی تو آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اگر ٹرانسلیٹ ہو بھی گئی تھی تو آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، آپ تو امی تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ امی تھے. تو بہرحال آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ جو واقعات اللہ کے رسول سناتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کتنی دفعہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کے لیے وہ لوگ اقلام ڈال رہے تھے، قلمے ڈال رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے کہ تم کس کی عبادت کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ اور یہ واقعات ہو رہے تھے. تقریباً 6 مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. تو اللہ کے رسول نے کہاں سے یہ باتیں بتائیں؟ یہ جو واقعات بتائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل کی جو سٹوری ہم کو ملتی ہے، جو واقعات ملتے ہیں، یہ سارے واقعات کہاں سے آپ کو بتائے گئے؟ وحی کے ذریعے سے بتائے گئے. ایک طرح سے یہ واقعہ دراصل اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی دلیل ہے، آپ کی صداقت کی دلیل ہے، آپ کے صدق کی دلیل ہے کہ آپ سن کتنے سچے تھے. جو واقعات آپ کو اوپر سے بیان کیے گئے وہی آپ نے بیان کیے. اور پھر ان لوگوں نے سوالات بھی رکھے تھے کہ پوچھو ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا بنی اسرائیل مصر کس طرح سے پہنچے، یا انہوں نے پوچھا تھا کہ ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، یا ان سے اصحاب القحف کے بارے میں پوچھو. جب کفار مکہ یہودیوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اس نبی کی کیسے نبی کو کیسے پہچانے کے واقع میں یہ نبی ہے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے رسول تو واقع میں اگر یہ دعوے میں سچے تو ہم ان سے کیا سوال کریں، تو یہود نے کہا تھا کہ تم تو نہیں جانتے ہیں قریش یہ اصحاب القحف کون تھے، یوسف علیہ السلام کون تھے، جوسف کہتے ہیں وہ لوگ، تو یہ کون تھے، تو یہ اصحاب القحف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے. تو یہ سارے واقعات انہوں نے پوچھنے لگائے تھے، سوالات کرنے لگائے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے تمام واقعات بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرما دی، اس میں وہ تمام واقعات بتا دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اللہ کے رسول کی زبان سے کہ فقط لبثت فیکم عمر من قبلکم، کہ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کہ تم نے مجھے پہلے کبھی سنا ہے اس طرح سے قصے کہانیاں کہتے ہوئے. تو یہ جو قصے اور کہانیاں یہ مجھے وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہیں مجھ پر، اس لیے میں تمہیں سناتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات، اصحاب القحف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، یہ سارے واقعات اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کہانی نہیں سنی. تو یہ دراصل قصوں سے آپ کی صداقت کی ہمیں دلیل ملتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ جو واقعات ہے اس سے ہم سبق سیکھیں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں قصے سنائے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہو. اور فورتھ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ جو اسٹوریز جو نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، تاکہ ہم اپنا اخلاق بڑھا سکیں، اپنا ایمان بڑھا سکیں. یہ قرآن اسٹوریز کی خوبصورتی ہے کہ قرآن بلا وجہ کی لاگ لپیٹ والی باتیں نہیں کرتا، بلکہ قرآن وہی چیز بیان کرتا ہے جو حقیقت ہے. یعنی قرآن کی جو اسٹوریز ہیں اس کی اپنی ایک الگ خوبصورتی ہے، اپنا ایک الگ انداز ہے، احسن طریقہ اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے کہانی بیان کی ہے، جھوٹ سے پاک ہیں. اس میں تجسس بھی ہے، سچائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں جھوٹ شامل نہیں ہے الحمدللہ. تو قرآن واقعات سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ بات محسوس کر سکتے ہیں، اور اس سے حقائق ہم کو پتہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان واقعات میں، جیسے سورہ یوسف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور آخر میں جب پوری کہانی پورا قصہ بیان ہو چکا تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم و عبرۃ لاولی الالباب، کہ اس میں دراصل ان لوگوں کے لیے، اس قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. کیوں؟ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، بس یہ قصہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، وہ سوچیں سمجھیں. تو یہ عبرت کا لفظ آیا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرت لاولی الالباب. تو یہ جو عبرہ کا لفظ ہے اس پر بھی ایک تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں کہ عبرہ کسے کہا جاتا ہے. یہ لفظ آپ لوگوں نے اردو میں سنا ہوگا، عبرہ کا لفظ سنا ہے اردو میں. اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہم کو ملتا ہے اردو میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ عبرہ، عین سے ہم اردو میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. ایکچولی یہ عربی کا ہی لفظ ہے اور اسی سے اردو میں آیا ہے. عبرت حاصل، ٹھیک ہے، عبرت حاصل کرنا، ٹھیک ہے. اور کچھ لفظ ہے؟ ایک اور لفظ بہت عام ہے عبرت سے ہی، عبور کرنا ہم کہتے ہیں نا، عبور کرنا یعنی کسی چیز کو کراس کرنا. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں چیز میں بہت ہی زیادہ عبور حاصل کر لیا، کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا، یعنی اس چیز میں بہت زیادہ آگے تک بڑھ جانا. تو اس کا عبرت کے جو معنی ہے اس کو آپ اگر لکھ لیں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ کام آئے گا یہ لفظ. عین با را سے ہے یہ عبرہ، ایسا سبق جو آپ کو ایکٹیو کر دے، جو آپ کو موو کر دے، کسی چیز پر عبور حاصل کرنا، کسی چیز میں ماسٹر ہونا، ماہر ہونا. اور اسی لیے عربی زبان میں برج کو بھی عبرہ کہتے ہیں، جو پل ہوتا ہے، برج جو ہوتا ہے. کیونکہ اگر دیکھیں کسی ندی پر آپ کو راستہ کراس کرنا ہو تو کیا بنایا جاتا ہے؟ اس کے اوپر پل بنایا جاتا ہے، برج بناتے ہیں تاکہ آپ اس راستے کو کراس کر سکیں، آپ اس کو عبور کر سکیں. تو عبرت آپ کوئی فائدہ حاصل کریں کسی چیز کو کراس کر کے، یعنی اس سے گزرنے کے بعد فائدہ حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شروع میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس سے فائدہ یا سبق وہ حاصل کرتے ہیں جنہوں نے واقعے کو پڑھ لیا. یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پوری کہانی کو، اس پورے قصے کو پڑھنے کے بعد اس میں جو حکمت ہے، اس میں جو وزڈم ہے، اس پر وہی لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں جو اس سے گزر جائیں، جو پوری کہانی کو، پورے قصے کو پڑھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں. یعنی صرف ریڈ کرنے سے، کچھ چیزیں سن لینے سے، پڑھ لینے سے فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری طرح سے اس کہانی سے گزرنے کے بعد، اس کہانی کو پوری طرح سن لینے کے بعد، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ہی آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے. یعنی اب جب تمہیں معلوم ہو گیا تم پورے قصے سے گزر چکے، تو تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے حکمت ہے. صرف پوچھنے سے نہیں ہوگا، پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف گزرنے سے نہیں ہوگا. اگر کہانی سے، قصے سے کچھ سیکھنا ہو تو کیا کرو؟ سوچو، اس کے اندر غور و فکر کرو کہ اس کے اندر کیا مورلز ہیں. جب تم گزرو گے تو تبھی تم اس کے فائدے حاصل کرو گے، تبھی تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے. تو عبرت لأولی الالباب، اور آیت الصائرین پہلے ہے اور عبرت لأولی الالباب آخر میں ہے. تو اس سے وزڈم حاصل کرو، اس سے غور و فکر کرو. قرآنک اسٹوریز آپ دیکھیں کہ قرآنک اسٹوریز بھری پڑی ہیں ہر طرح کے مورل سے. ہمیں ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ مورل ملتا ہے، کچھ اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتائے ہیں، تو میرا اور آپ کا معاملہ تو اور زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن واقعات سے عبرت حاصل کریں، اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کے ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، ان واقعات پر ہم غور و فکر کریں تاکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے. جیسے کہ پہلے معنی اس کی کیا بتائے کہ ایسا سبق جو آپ کو ایکٹیو کر دے. تو ان واقعات سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو ہونا ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ہم کو متحرک ہونا ہے، ہم کو کچھ کرنا ہے. ہمیں چین سے ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش، مسلسل اسٹرگل کرنا ہے. اور ویسے بھی جنت ایسے ہی نہیں ملتی نا. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سارے او سابقو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان اور مال کے ساتھ جدوجہد، کوشش. تو اس کے لیے پھر یہ واقعات جو ہم ابھی یہ باقی کے دنوں میں واقعات پڑھیں گے، تو ان واقعات سے صرف ہمیں لذت نہیں حاصل کرنی ہے، اور ہم یہ کہہ کر نہیں اٹھیں گے کہ اچھا بہت اچھی کہانی تھی آج کی، بہت اچھا قصہ تھا، نہیں، بلکہ ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا ہے. جو ایسی عبرت جو ہمیں ایکٹیو کر دے، جو ہمیں کچھ کام کرنے پر مجبور کر دے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم ان واقعات سے واقعی میں سبق حاصل کرنے والے بنے، اور یہ واقعات ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے والے بنے. قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، گہرا ہو، دلی تعلق ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری تمام سب جو بہنوں نے اس میں کوشش کی ہے، ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، اور جو بھی اس کام میں مدد کریں گے، کیونکہ کسی ایک سے ہی کام نہیں ہو سکتا ہے، سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس میں کوشش کی ہے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں یا ہمارے ملنے جلنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس میں بہترین اجر دے اس پر، اور ہماری کوشش کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.